بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے درس میں آٹھویں اصل کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ. اور آج کے درس میں نویں اصل کے متعلق بات کرتے ہیں. نواں اصل ہے وعد اور وعید والے نصوص پر اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. وعد اور وعید والے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف، اس سے پہلے کہ وعد اور وعید سے متعلق میں بات کروں، درس کا آغاز کروں، پچھلے آٹھ اصول کون سے ہیں یاد ہے کسی کو؟ عقیدے کے اصول ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آٹھ اصول کو تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا ہے. کون سے آٹھ اصول ہیں آپ بتائیں گے تو آگے میں بڑھوں گا آج، ورنہ آج درس ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں. آٹھ اصول کون سے ہیں؟ چلیں ترتیب ضروری ہے، جو آپ کو یاد ہے وہی بتائیں. جی، دلیل اور استدلال کے متعلق حضور جماعت کے موقف، یہ آٹھواں اصل ہے. ٹھیک ہے، پچھلا درس جزاک اللہ خیر. نہیں، یہ تو آٹھویں اصل کے اندر ہے، یہ حصہ ہے اسی کا. اور بارک اللہ، سب سے پہلا اصل ہے ارکان الایمان سے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے. ارکان ایمان پہلا اصل. دوسرا اصل ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل، کہ ایمان کہتے کسے، تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق رسول جماعت کا موقف اور عقیدہ کیا ہے. نمبر چار، چوتھا اصل حکمران کی فرما برداری کے متعلق رسول جماعت کا موقف. نمبر پانچ، الولاء والبراء دوستی اور دشمنی کے متعلق رسول جماعت کا موقف. نمبر چھ، چھٹا اصل کرمات اولیاء کے متعلق اہل جماعت کا موقف. ساتواں اصل تکفیر کے متعلق اہل جماعت کا موقف. آٹھواں اصل دلیل اور استدلال کے متعلق اہل جماعت کا موقف. اور نواں اصل آج کے درس میں وعد اور وعید والے نصوص کے متعلق اہل جماعت کا موقف کیا ہے. اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ غلط فہمی بھی اس کو میں ازالہ کرتا ہوں انشاءاللہ بھی، ہم ان اصول کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ عقیدے کے اصول، اس کی کوئی ضرورت ہے؟ بھئی مسلمانوں کو بتاؤ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اچھے کام کرو، کافی نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو کہ یہ عقیدے کا اصل ہے، وہ عقیدے کا اصل ہے؟ نو دس اصول بیان کر دیے، کتنے درس ہیں؟ ایک سو سے زیادہ درس تقریباً بیان کر چکے ہیں، اور ایک درس تقریباً جو ہے ایک گھنٹے کا ہے، ایک گھنٹے کا، ایک گھنٹے کا درس ہے، یعنی سو گھنٹہ یا ایک سو دس گھنٹے تقریباً دروس میں ہم نے لگائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ناانصافی کرتے ہو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ سیدھی سیدھی بات کریں، مسلمانوں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ کہ بھائی لوگوں کو بتاؤ بھی نماز پڑھو، اچھے عمل کرو، کیا عقیدے کے اصول، اور پھر یہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، روافق بھی غلط ہے، خوارج بھی غلط ہے، معتزلہ بھی غلط ہے، اشعری ماتریدی بھی غلط ہے، صوفی بھی غلط ہے، تم لوگ اچھے ہو بس، سارے غلط ہیں. اچھا، اتنا کافی ہے. میری گزارش ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بغیر اصول کے ہو؟ کوئی بھی علم، ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اقرا، یاد رکھیں، بنیاد ہے علم. مجھے یہ بتائیں دنیا میں کوئی بھی علم بغیر اصولوں کے قائم ہے؟ کسی چیز کی موجودگی، کسی چیز کا وجود کیسے متعین ہوتا ہے؟ اس کی قدر و قیمت سے. کسی چیز کی قدر و قیمت کیسے بنتی ہے؟ اس کے وجود سے. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اور کوئی چیز وجود میں کیسے آتی ہے؟ بغیر اصولوں کی آتی ہے، اصول کی بنیاد پر آتی ہے. دیکھیں میڈیکل سائنس دیکھ لیں آپ، میڈیکل سائنس بغیر اصولوں کے ہے یا کوئی ضابطہ قوانین ہے میڈیکل سائنس کے؟ کیا خیال ہے؟ میڈیکل سائنس کے لیے پڑھنے کے لیے میڈیسن جو ہے، آپ کا ایف ایس سی میں میرٹ اچھا ہونا چاہیے، اس کی لمٹ ہے خاص. اس کے بعد ایک انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو داخلہ ملتا ہے، اس کے بعد آپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے. وہاں پر جو بیسک مضامین ہیں، فرسٹ ایئر میں کیا پڑھنا ہے، سیکنڈ ایئر میں کیا پڑھنا ہے، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، فائنل ایئر، انہیں کے مطابق آپ پڑھیں گے. مریض کو کب آپ نے دیکھنے، کب نہیں دیکھنا ہے، ان کی مرضی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی. کب انجیکشن لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، ان کی مرضی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی. کب آپ نے آپریشن کرنا ہے، اپنی آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ان کی مرضی چلے گی. اور پھر جو کتابیں وہ آپ کو بتائیں گے نا، آپ وہ پڑھیں گے. آپ اپنی مرضی سے کوئی ایرہ غیرہ کتاب پڑھ کے پاس نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. آپریشن کیسے کرنا ہے، میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آنکھ کا آپریشن کرنا ہے، آپ آنکھ کے آپریشن کے لیے دل کے سرجن کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیا دل کے سرجن زیادہ علم نہیں جانتا آنکھ کے آپریشن والے سے؟ دل زیادہ نازک ہے، آنکھ زیادہ نازک ہے، کیا خیال ہے؟ یا ناک یا گلے کے آپریشن کے لیے آپ نیورو سرجن کے پاس کیوں جاتے؟ جو دماغ کا آپریشن کرتا ہے، کتنی باریک بینی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے آپ؟ موت سے ڈرتے ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں کہ جو دماغ کا آپریشن کرتا ہے، یہ گلے کا آپریشن کرے گا تو مجھے، یا ناک کا آپریشن کرے گا، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیورو سرجن کے اصول اور ہیں سرجری کے، اور ای این ٹی سرجن کے اصول دوسرے ہیں. اگرچہ بیسک ایک ہی چیز ہے، لیکن آپریشن کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، وہ کیسے کرتا ہے، مختلف ہے. تو ہر علم جو ہے اس کی بقا، اس کا وجود، اس کی قیمت اس کے اصولوں پہ ہے. آج میڈیکل کے اصول نکال دیں آپ، مثال کے طور پہ آج اعلان کر دیں کہ بھائی میڈیکل کے دروازے کھل کے جو بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آ جائے. میرا بھائی ایک مہینہ نہیں لگے گا، میڈیکل سائنس ختم ہو جائے گی ایک مہینے سے پہلے، اور آپ پریشان ہو جائیں گے کون ڈاکٹر، کون کس کے پاس جاؤ، کس کے پاس نہ جاؤ، سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ گلے کے آپریشن کے لیے جاتے ہیں، کوئی شخص کہتا ہے میں سرجن ہوں، آپ گلے کا آپریشن باہر سے یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، گردن کاٹ کے اوپر سے. اصول کیا ہے کہ منہ کھول کے اندر سے کیا جاتا ہے، ٹونسل کا آپریشن باہر سے نہیں کیا جاتا. اگر کوئی شخص باہر سے کرنا چاہے، کوئی میڈیکل سائنس کو جاننے والا، کوئی ڈاکٹر اجازت دے گا؟ اس کا لائسنس منسوخ کر دیں گے، کہیں گے ڈاکٹر ہے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے اصولوں کے مطابق آپریشن نہیں کیا، یا اصول جانتے نہیں کہ گلے کے آپریشن کیسے کیا جاتا ہے. تو میڈیکل سائنس کے اصول ہیں، انجینئرنگ کے اصول ہیں، بزنس کے اصول ہیں. تعجب کی بات ہے کہ کھیلوں کے بھی اصول ہیں. کرکٹ آپ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، کیا ہاتھ سے پکڑ کے فٹ بال میں آپ گول کر سکتے ہیں؟ اصول ہیں، نہیں کر سکتے. آپ ہاتھ سے پکڑیں گے تو فاؤل ہو جائے گا. الغرض ہر چیز کے اصول ہیں، اور ہر فیلڈ کا بندہ اپنے اصول کی حفاظت، اپنی چیز کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور چاہتا ہے. اگر شریعت کے متعلق ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اور پھر ہم کن اصول کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سے اصول ہیں؟ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا الا یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یا الا لیعبدون، یعبدون میں تین چیزیں ہیں، معبود، عابد اور عبادت. معبود کون ہے؟ کیا جانتے ہیں معبود کے متعلق آپ؟ معبود ہم سے چاہتا کیا ہے؟ معبود نے ہمیں کون سی ہدایت دی ہے؟ کون سے احکامات ہیں؟ اس زندگی میں ہم آئے ہیں، زندگی کیسے بسر کریں ہم؟ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں جنت کیسے ملے گی؟ اس معبود کی صفات کیا ہیں؟ کیسا ہے یہ؟ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ عبادت ہوتی کیا ہے؟ جو مجھے پسند ہے، ہر وہ اچھا عمل جو مجھے پسند ہے، یا ہر وہ اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو معبود کو پسند ہے؟ پھر عابد کون ہے؟ مسکین ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کی کچھ نہیں چلتی، مرضی اللہ تعالیٰ کی چلتی، اس کے معبود کی چلتی ہے. یہ اصول ہے معبود کے متعلق جانے، عقیدہ ہے، اس عقیدہ کے اصول ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر عبادت، کیونکہ پورے شریعت تین چیزوں کی بنیاد پر ہے، تین حصے ہیں شریعت کے، عقائد، عبادات اور معاملات. جو عقائد اور عبادات ہیں، یہ عابد اور معبود کے بیچ میں جو رشتہ ہے، معبود کا عابد پر حق کیا ہے، یہ عقیدہ اور عبادات ہے. عابد کے آپس میں کیا حقوق ہیں، یہ معاملات ہیں. اگر آپ نماز کے اصول جانتے ہیں، اچھی بات ہے کہ بغیر وضو کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، یہ اصول ہے نماز پڑھنے کے. بغیر قبلے کے رخ کرتے ہو، آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اگر آپ سجدے پہلے کرتے، رکوع بعد میں کرتے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہے. بغیر تحریم تکبیر تحریم کی نماز نہیں ہوتی. یہ سارے اصول ہیں نماز کے. زکوٰۃ کے درس جاری، زکوٰۃ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، حج کے بھی اصول ہیں، عمرہ کے بھی اصول ہیں، روزے کے بھی اصول ہیں. تو کیا عقیدے کے کوئی اصول نہیں ہیں؟ کیا یہ ثانوی بات ہو گئی ہے؟ کیا اس کا علم ضروری نہیں ہے مسلمانوں پر؟ بس نماز درست ہونی چاہیے. سبحان اللہ، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ آج یہی وجہ ہے کہ امت میں افرا تفری ہے، اور لوگ جو ہیں، بعض لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھ لو، پگڑی سر پہ پہن لو، شلوار ٹخنے پہ کر دو، تم نیک اور متقی پرہیزگار بن گئے ہو. بس یہ کس نے کہا ہے؟ خوارج جانتے خوارج کون ہیں؟ عبدالرحمن بن ملجم کون ہے؟ عبدالرحمن بن ملجم نام سنا ہے آپ لوگوں نے، کون ہے؟ سیدنا علی کو کس نے شہید کیا، کس نے قتل کیا، جانتے ہیں؟ یہ عبدالرحمن بن ملجم، یہ یہودی تھا یا عیسائی تھا؟ مسلمان تھا. داڑھی اس کی بھی تھی، پگڑی اس کے سر پر بھی تھی، شلوار اس کی بھی ٹخنے کے اوپر تھی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے سیدنا علی نے مناظرے کے لیے بھیجا، 8000 کا مجمع تھا، وہاں پر میں گیا ہوں، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے. وہاں پر میں نے دیکھا، ذرا غور کریں، کوئی شخص سجدے میں ہے، کوئی شخص رکوع کی حالت میں ہے، کوئی شخص قیام کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے ان کے قریب کے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ اتنے سخت تھے جیسے کہ اونٹ کے سنب ہوتے ہیں. یہ سخت کیوں تھے؟ سجدے کر کر کے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ پڑھ کے. لیکن خوارج حق پر تھے، ان کو نماز ان کے کام آئی، ان کی زکات، ان کے یہ داڑھی، ان کی پگڑی کوئی کام آئی ان کے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر تلوار اٹھائی، صحابہ کرام کے خلاف جنگ کی، سیدنا علی ان کا خلاف جنگ کی، ان کو قتل کیا. کیا اچھے لوگوں کا قتل کیا سیدنا علی نے؟ صحابہ کرام اچھے لوگوں کو مارتے تھے، نمازی تو وہ تھے، کیوں ان کے خلاف جنگ کی اور جہاد کیا؟ عقیدے کے چند اصولوں کے خلاف انہوں نے عمل کیا. پتہ ہے خوارج موحدین تھے، توحید کو جانتے تھے، ارکان ایمان کو سمجھتے تھے، لیکن ایمان کے مسئلے میں وہ ان کو ان سے غلطی ہوئی. پہلا اصل ٹھیک تھا, دوسرا اصل میں غلطی ہوئی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے ان کے نزدیک. مرجیہ کہتے ہیں کہ وہ پکا مومن ہے. وعیدی ابھی درس میں بھی آئے گا کہ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں وہ کافر ہے. خوارج کہتے کافر ہے, معتزلہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان جو زانی ہے, جو سود خور ہے اور جو دیگر کبیرہ گناہ کرتا ہے, یہ شخص جو ہے وہ کافر بھی نہیں مسلمان بھی نہیں ہے, بیچ والے ایک منزل میں پھنسا ہوا ہے. سبحان اللہ, تکفیر کے اصل میں غلطی ہوئی, ولا والبراء کے مسئلے میں غلطی ہوئی. تو چار پانچ اصولوں میں غلطی ہوئی. اگرچہ موحدین تھے, نمازی تھے, صحابہ کرام جنگ کی ان کے خلاف تلوار اٹھائی, قتل کیا ان کو. اور آج ہم کہتے ہیں کہ نمازی بن جا کافی ہے, داڑھی رکھ لے, پگڑی رکھ لے کافی. کس نے کہا کافی ہے؟ صرف جاہل ہی کہہ سکتے ہیں. جو جہل, کون سا جہل ہے؟ جو جہل مرکب کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, جن کو پتہ نہیں کہ حق کیا اور باطل کیا, دونوں میں مکس ہو چکے, کچھ نظر نہیں آتا ان کو. میرے بھائی عقیدہ پہلے ہے اور عقیدہ کے اصول جانے. وہ یاد رکھیں, جس نے بھی کوئی بھی علم عقیدے کا ہو یا کوئی بھی علم اصول کے مطابق وہ علم حاصل کرے, وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ. اور جو بغیر اصولوں کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وعد اور وعید کے متعلق درسوں میں جماعت کا موقف کیا ہے؟ وعد کیا ہوتا ہے, وعید کیا ہوتا ہے, اور یہ لصوص کیسی ہیں, پہلے یہ میں بیان کر دوں پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. وعد کہتے ہیں ثواب اور جزا کو, وعید کہتے ہیں عقاب اور سزا کو. یعنی نصوص شرعیہ, قرآن مجید کی آیات و صحیح حدیث, جزا اور سزا کے اعتبار سے دو قسم کی ہیں. نصوص شرعیہ یعنی قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث جو ہیں وہ جزا اور ثواب کے اعتبار سے دو قسم کی ہیں. نمبر ایک نصوص الوعد, وہ نصوص یعنی وہ قرآن مجید کی آیات اور وہ صحیح حدیث جن میں ثواب اور جزا کا ذکر کیا گیا ہے, جن میں اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اچھے اعمال کا بدلہ اچھائی سے بیان کرتا ہے. جن نے اچھا عمل کیا تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے, اسے کہتے ہیں نصوص وعید. نصوص وعید اور نصوص وعید عقاب اور سزا کی آیات یا صحیح حدیث جن میں اللہ تعالیٰ برے اعمال کا بدلہ یا جہنم یا شر بیان کرتے ہیں. اچھے اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. برے اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم. اچھے اعمال کا بدلہ جنت یا وعد ہے, برے اعمال کا بدلہ جہنم یا وعید ہے. بعض مثالیں دیکھیں وعد اور وعید کی آیات اور احادیث. وعید کی آیات, وعد سے شروع کرتے ہیں. وعد کی آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاحزاب آیت نمبر 71 میں, ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تو بس وہ شخص کامیاب ہوا عظیم کامیابی کے ساتھ. اور دوسری جگہ وعد کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سورة النساء نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلك حدود الله, جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم بیان فرمائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلك وہ حدود الله, اللہ تعالیٰ کی حد ہیں, ان کو پار کبھی نہ کرنا. ومن يطع الله ورسوله, بس جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں. کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کیسے رہیں گے اس میں؟ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. وذلک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ دو آیتیں مثال کے طور پر میں نے بیان کی ہیں. احادیث میں سے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان، جنہ میں سے ہر اس شخص کو نکال دو، اللہ تعالیٰ حکم دیتے فرشتوں کو، جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان موجود ہو، ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو. اور رواد کے حدیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا ہے تو اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوا. تفصیل آگے میں بیان کروں جب دس میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن ایک یہ وعید کی بعض آیات اور بعض احادیث ہیں. وعید کی طرف جاتے ہیں، وعید کے متعلق آیات نمبر ایک، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو بے شک اس نے کھلی گمراہی کی ہے، کھلی گمراہی، مبین، ضلال مبین. دوسری مثال سورۃ النساء آیت نمبر 14 میں، دیکھیں پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 13 تھی وعد کی، اب دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. 13 میں وعد ہے، 14 میں وعید ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدیں پار کر دیتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے جہنم میں داخل کرتا ہے، خَالِدًا فِيهَا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس میں اسے دردناک اور ذلت والا عذاب ملے گا. احادیث میں سے وعید کی احادیث، پہلی مثال صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، تم سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان مؤمن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان ناقص ہے، وہ کم ایمان ہے، کمزور ایمان ہے اس شخص کا، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یحب لاخیہ، جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے، ما یحب لنفسہ، جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، لا یؤمن، وعید ہے. کوئی شخص کو آپ کو یہ کہے کہ تم بےمان ہو، اچھا لگتا ہے؟ کتنا برا لگتا ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بےمان ہو، کتنی تکلیف دہ بات ہے. سزا ہے کہ نہیں؟ سزا ہے. یہ وعید کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرنا چاہے اور عمل کرنا شروع کر دے، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، خاص طور پہ معاملات میں، اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پہ رکھیں، پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں، اپنے آپ اس شخص کی جگہ رکھیں. میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص کسی کا حق ادا نہیں کرے گا اگر وہ یہ سوچ رکھتا ہے. ایک عظیم حدیث ہے، چند الفاظ ہیں جس میں فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے. کئی لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی اس ایک حدیث سے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. واللہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں مسلمانوں کو آپس میں، گھر کے اندر جو جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، مسلمان رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، اگر کوئی بھی شخص یہ سوچ لے کہ اگر اسی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا، اس وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ساس اگر یہ سوچتی کہ اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی میں کیا کرتی، اگر بہو یہ سوچتی کہ اس کی ساس کی جگہ میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتی، اگر کوئی شخص کسی اور مسلمان کے لیے سوچتا کہ یہ میرا سگا بھائی ہوتا تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا. مسئلے ہوتے کبھی کبھی معاشرے میں آپ سوچ سکتے کہ مسئلہ ہوتا؟ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق بھول چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں اور اپنے مسائل کو حل کریں. ہمارے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر یہاں پر سب کچھ موجود ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، تو پھر مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں. اللہ اعلم. دوسری مثال وعید کی، آپ سلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جسے دھوکہ دیا چیٹنگ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہم میں سے نہیں ہے کتنی بڑا لفظ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو فرما دیں یا کسی گروہ کو فرما دیں کہ آپ مجھ میں سے نہیں ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑی کوئی دکھ کی بات ہے، کوئی حسرت کی بات ہے؟ اگر آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں سے نہیں تو پھر کس کے گروہ میں سے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ کا ایک گروہ ہے، اس کا ایک قائد ہے، وہ کہتے ہیں فلان شخص مجھ میں سے ہم میں سے نہیں ہے، آپ پر کیا بیتے گی؟ ارے اس نے مجھے گروہ سے نکال دیا، میں کہاں جاؤں گا؟ ہم سفر میں ہیں، میں اکیلا کیسے جا سکتا ہوں؟ اور اگر امت کا قائد رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کسی گروہ کے متعلق یہ کہہ دے فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، کہ اس کے پیٹ کے اندر منہ کے لقمہ جا سکتا ہے؟ آج امت میں کتنی ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، ان کا دل کیسے کرتا ہے کہ اس حرام کمائی سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ اور اپنا پیٹ پالے؟ دل تو کرتے ہیں لوگوں کا، کیا وہ کوئی یہ وعید سامنے کانوں میں نہیں گونجتی، ذہن میں کبھی آتی نہیں ہے من غش فلیس منا؟ اور تیسری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سل مسلم من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان، جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. یعنی جو آپ کے زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ کامل مسلم نہیں ہو، تمہارے اسلام میں گڑبڑ ضرور ہے، تم اچھے مسلمان نہیں ہو. ارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے متعلق یہ کہے کہ تم اچھے نہیں ہو، اچھے مسلمان نہیں ہو، دکھ ہے کہ نہیں؟ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ کا کلیگ آپ کہتے ہیں آپ اچھے نہیں ہیں، کیا بیتتی آپ پہ؟ رات کو نیند نہیں آتی؟ اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مسلمانوں کو فرما رہے ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ظلم کرنے والے جو اپنی زبان سے غیبت، نمیمت، چغل خوری، جھوٹ، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، وہ کہ حدیث کبھی سنی نہیں ان لوگوں نے؟ جن کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، نہ اس کے اپنے بچے محفوظ ہیں، نہ اس کی بیوی محفوظ ہے، نہ اس کے رشتے دار محفوظ ہے، نہ پڑوسی محفوظ ہے. بعض بدبخت لوگ اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مرنا نہیں لوگوں نے، جواب دینا نہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ زندہ کب تک رہیں گے؟ 40 سال 50 سال 60 سال، اس کے بعد زندگی تو 40 سال اور گزر چکی ہے، 40 سال اور زندہ رہیں گے، 80 سال میں تو مریں گے، چلو 100 سال میں تو مریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے اپنے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھایا، ظلم کیا ہے مسلمانوں پر؟ کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پر ظلم کیا ہے؟ نہ تو آپ کی زبان سے کوئی شخص محفوظ رہا ہے دنیا میں، اور نہ کوئی شخص آپ کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہا ہے. سبحان اللہ. بہرحال یہ آیات اور حدیث نصوص وعد اور وعید ہیں. ایک تأصیلی مسئلہ، غلطی کہاں پر ہوئی، اور اس اثر کو کیسے جاننا چاہیے؟ میں مختصر بیان کر دوں، وعد اور وعید والے نصوص کے متعلق اہل قبلہ تین گروہوں میں تقسیم ہوئے. اہل قبلہ جو ہے، نمبر ایک، مرجیہ وہ گروہ ہے جنہوں نے صرف وعد والی نصوص کو لیا اور وعید والی نصوص کو چھوڑ دیا. جن لوگوں نے صرف وعد والی نصوص پہ عمل کیا اور وعید نصوص کو چھوڑ دیا، ان کہتے ہیں مرجیہ. ان کا یہ عقیدہ ہے مرجیہ کا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان پکا مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. سید ابوبکر صدیق کا ایمان اور آج کے دور کا ایک سود خور، فاجر، فاسق، زانی کا ایمان برابر ہے. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایمان کا تعلق نہیں ایمان سے، عمل کا تعلق نہیں ایمان سے. کبیرہ گناہ کا تعلق اعمال سے، زنا عمل ہے، سود خور عمل ہے، سارے برے اعمال ہیں. تو ان برے اعمالوں کا اثر ایمان پر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مرجیہ ہے. دوسرا گروہ ان کی ضد میں خوارج. مرجیہ کو بولتے ہیں وعید، مرجیہ کو بولتے ہیں وعیدی یا مرجیہ بولتے ہیں. دوسرا گروہ ہے وعیدی، اس میں دو لوگ شامل ہیں، دو گروہ ہیں، خوارج اور معتزلہ. ان لوگوں نے صرف وعید والے نصوص کو لیا ہے، وعد والے نصوص کو چھوڑ دیا ہے. خوارج اور معتزلہ نے وعید والے نصوص کو لیا ہے، وعد والے کو چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی زانی، سود خور اور والدین کا نافرمان، جھوٹ بولنے والا، چغل خوری کرنے والا، غیبت کرنے والا، یہ سارے کے سارے کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، یدخلہ جہنم خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. یہ جو آیات ہیں یہ نافرمانی کے متعلق ہے، اور ہمیشہ کا عذاب ملے گا، اس لیے کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. اچھا، وہ آیات کیوں بھول گئے؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ کیوں بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا جس کے دل میں ذرہ بر ایمان بھی موجود ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وعد والی نصوص کو چھوڑ کر صرف وعید کے نصوص پہ عمل کیا. جب مرجیہ سے پوچھا گیا، تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما، بات ہی ختم ہے. جب وہ فوز عظیم پر پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا، اب اس کے ایمان میں کم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ایمان کم ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ مرجیہ سے غلطی کیا ہوئی کہ آدھے نصوص پہ عمل کے آدھے کو چھوڑ دیا، وعید والی پہ عمل کے وعید کو چھوڑ دیا. اور خواری سے کیا غلطی ہوئی؟ الٹا، آدھے نصوص پہ عمل کیا وعید اور نصوص پہ، اور جو وعید کے نصوص ان کو چھوڑ دیا. اچھا، معتزلہ، معتزلہ نے کہا، دیکھیں خوارج کی بات درست ہے کہ جو نصوص وعید ہیں یہ کافی واضح ہے قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. لیکن خوارج سے غلطی ہوئی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، کلمہ پڑھا مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، لیکن کافر بھی نہیں ہے. ارے یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ مومن بھی نہیں ہے، کافر بھی، تو وہ ہے کون؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب زنا کرے زنا کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا. جب تک ایمان ہے تو زنا نہیں، جب ایمان چلا گیا تو زنا آ گیا. ایک روایت میں آئے، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کو سر کے اوپر چھتری کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایمان تو اس کے اندر ہوتا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہے. اچھا، کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کافر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے کہ نہیں. اس لیے ہم بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں. دیکھیں احتیاط، دیکھیں ذرا، بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں ہم. کسی پر تہمت ہی لگانا چاہتے ہیں کفر کی، ایمان سے نکال دیا تم لوگوں نے اسے، کیا یہ تہمت نہیں ہے اور کیا ہے؟ اور کفر سے ڈرتے ہو، تکفیر سے، تو اس کو ایسی جگہ پہ لٹکا دیا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کوئی کچھ تو کہتے، اب خواجہ سینہ تان کے وہ کافی نے، بات ختم ہے، اب تم نے اس جگہ کو اسے لٹکایا ہے کہ جو جگہ موجود ہی نہیں ہے، منزل بین منزلتین بین الایمان والکفر. اب اس معاملے کو کون حل کرے گا؟ لوگوں کی کتنی قسمیں مجھے بتائے، مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، یہی کہ نہیں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یہ کیا ہے؟ منافق کی بات نہیں کرتے، کوئی نفاق اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے، اس کو چھوڑیں، کوئی ایسے شخص جو مومن بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے، تو وہ خود پریشان ہے، یہاں پر پریشان، جواب نہیں ان کے پاس. اچھا آخرت میں وہ کیا ہے؟ آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ابو جہل ابو لہب کے ساتھ، نکلیں گے کبھی نہیں. خالدون مخلدون فی النار، یہاں پر خوارج کے ساتھ ان کا عقیدہ برابر ہوا. تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت، وہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے مسلمان، وہ اپنے اسلام کی وجہ سے مسلمان ہے اور ایمان کی وجہ سے مومن ہے، اور اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ فاسق اور عاصی ہے، معصیت کرنے والا ہے. تو وہ مومن فاسق ہے، مسلمان فاسق اور عاصی ہے، لیکن کافر کبھی نہیں ہے، اور پکا مومن بھی کبھی نہیں ہے. قیامت کے دن دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں نام کیا ہے اس کا؟ المؤمن العاصی، یا المؤمن الفاسق، یا المسلم الفاسق، یا مسلم العاصی، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا میں. آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عدل انصاف کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو جتنا ان کے کبیرہ گناہ ہیں جہنم میں ان کو سزا ملے گی، اس کے بعد وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جب ان کے گناہ پاک ہو جائیں گے وہ جہنم سے نکل جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. دل مطمئن ہوا کہ نہ ہوا؟ اب تینوں گروہوں میں سے کون حق پہ ہے؟ پہلے گروہ مرجیہ نے صرف وعید والی آیات نصوص پہ عمل کیا، وعیدیوں نے، خوارج معتزلہ نے صرف وعید والی نصوص پر عمل کیا. اچھا اہل سنت جماعت نے، سلف صالحین نے کس پہ عمل کیا؟ دونوں پہ. وہ کہتے جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اسی سورت کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کیا چیز؟ توبہ کیسے؟ نہیں، توبہ کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی کہ کبیرہ گناہ کیے تو کافر ہو گیا ہے، بس وہ کافر ہے. اب اس نے کفر سے توبہ کیے تو ٹھیک مسلمان ہو گیا. اس لیے خوارج کا کیا موقف تھا؟ سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف گئے اور سیدنا علی کو حکم دیا، دیکھیں، کہتے تم یہ کہو کہ میں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور ابھی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، پھر تمہیں معاف کرتے، جنگ نہیں کرتے. سبحان اللہ، اب دیکھیں، تعجب دیکھیں، بدکار لوگ جاتے ہیں، یہ داڑھی پگڑی والے خوارج، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ عظیم صحابی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زندگی میں خوشخبری دی گئی جنت کی، یہ لوگ جاتے اور کہتے ہیں تم یہ اقرار کرو کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا کبھی کفر کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اقرار کروں کفر کا، کیسے لوگ ہو تم؟ کہتے نہیں، تم اقرار کرو کہ میں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، پھر توبہ کرو، پھر تمہیں معاف کرتے ہیں، ورنہ تلوار تو ہے سر پہ. سبحان اللہ، تو بھائی بات توبہ کے لیے ہو رہی، بات ہو رہی کہ گناہ کے ارتکاب کی. یہیں سے وعد و وعید کی نصوص کو سمجھنے میں بڑی مصیبت آئی ہے. اگلے درس میں میں تأصیلی مسئلہ بیان کروں گا. تأصیلی مسئلہ یہ تو میں تین جو معروف گروہ ہیں میں نے بیان کیے ہیں. آگے وجہ کیا ہے؟ ایمان کے متعلق اختلاف ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. جب ایمان کی تعریف میں اختلاف ہوا تو پھر مرجع اور وعیدی بھی آ گئے. تو اس کی تفصیل چلا کر درس میں بیان کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.